الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج منگل کا دن ہے منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر آفاق تصنیف مصنف مولانا روم کا درس ہوا کرتا ہے اور اس سلسلے میں دفتر ششم کی عقائد نمبر 46 چل رہی تھی اور شعر نمبر 46 تک بات چلی تھی وقت پورا ہو گیا تھا تو آج انشاءاللہ اس کے باقی حصے کی تعلیم ہوگی اس حکایت میں اس بیمار کی بات کی طرف پھر دوبارہ رجوع کیا گیا ہے وہ بیمار جو کہ گیا تھا اپنے حکیم کے پاس اور حکیم نے اس کا نبض دیکھا تھا اور اس نے اپنے طور پہ اپنے طب کے قانون کے مطابق انداز لگایا تھا کہ اس کا علاج نہیں ہے تو جب علاج نہیں تو پرہیز کیوں کیا جائے تو اس نے اسے کہا کہ جو مرضی ہے کھاؤ لیکن اس کو اس سے بچانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں لا علاج ہوں تو یہ اس کو نقصان پہنچائے گا لہذا نے یہ کہا کہ اصل میں اپنی طبیعت کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے نا تو اس سے پھر بیماری بڑھ سکتی ہے اس وجہ سے آپ کوئی پرہیز نہ کرے اور جو طبیعت چاہے تو اس طرح کرو وہ ظاہر ہے وہ جو مریض تھا وہ سمجھا کہ مجھے اپنی طبیعت کے خلاف بالکل نہیں کچھ کرنا چاہیے لہذا جو جی میں آیا تو اس کو میں کرنا چاہوں گا اب ظاہر ہے انسان کے ساتھ نفس ہوتا ہے اور نفس والے جو چیز چاہتا ہے وہ ٹیڑھا ہی چلتا ہے تو اس صورت میں وہ ایک صوفی تھے وہ وضو کر رہے تھے تو اس کو یہ خیال ہوا کہ اس کو میں ایک چپت لگاؤں بے تو کی بات تھی لیکن اس نے کہا کہ میں اگر اپنی بات کو پورا نہیں کروں گا تو پھر مجھے نقصان ہوگا تو اس نے اسے چپت لگا ہی دیا تو اس بیچارے نے جب اس کو طرف دیکھا تو یہ بہت متکوک غریب کمزور ایک مکے سے گرنے والا بلکہ شاید مر ہی نہ جائے تو اس نے کہا اگر میں اس کو سزا دوں گا تو شاید ختم ہی نہ ہو جائے میرے گلے پڑ جائے گا تو اس نے اس کو معاف کر دیا مگر اس کو کچھ نہیں کہا یہ اصل میں اس قصے کی گویا کی ابتدا تھی تو یہاں پر مطلب بات چل رہی ہے جیسے کہ حضرت کا انداز ہے کہ حکایات سے مفید مضامین نکالتے ہیں تو مفید مضامین نکالتے نکالتے ہم اس کے 46 نمبر شعر تک پہنچ گئے ہیں اور اب انشاءاللہ آگے بات چلے گی درموزار طالب دخل کنس درمارس طالب نخل کنس درمدارس طالب علم کنس در سوا میں طالب علم کی نیس مثلاً کون بھیک مانگنے میں جود کا طالب ہے جو بالفعل معدوم ہے یعنی کا طالب نہیں ہے مطلب اس میں یہ ہوگا یہ آپ نے بدل دیا ہے کون بھیک مانگنے میں ہاں اچھا اگلے تو یہاں پر بھی کون بھیک مانگنے میں جود کا طالب نہیں ہے یہاں پر یہ ہونا چاہیے اچھا کتاب میں نہیں کتاب میں تو بالکل غلطی ہے کون بھیک مانگنے میں جود کا طالب نہیں ہے جو بالفعل معدوم ہے یعنی مطلب یہ کہ جود کا طالب تو ہر ایک ہے لیکن جود معدوم ہے وہ نہیں نظر آتا اور کون دکانوں پر نفع تجارت کا خواہاں نہیں ہے جو بالفعل معدوم ہے ظاہر ہے کہ جود اور طلب نفع کے وقت یا اس سے پہلے موجود نہیں ہوتے بلکہ طلب کے بعد وجود میں آتے ہیں لہٰذا یہ ایک معدوم شے کی طلب ہوئی جودے اور سودے میں جو یہ تنکیر ہے اس کا تعلق مضاف یعنی طالب کے دیکھیں نا یہ تنکیر فرمایا گیا تنکیر انکار کرنے در مزار طالب دخلے کی نیس در مغار طالب نخلے کی نیس کوئی کھیتوں میں پیداوار کون کھیتوں میں پیداوار کا طالب نہیں ہے جو معدوم ہے اچھا اچھا یہاں پر تو ٹھیک ہے کوئی کھیتوں میں پیداوار کا طالب ہے مطلب یہ صحیح ہے لیکن ممکن ہے یہاں پر بھی کون کی جگہ کوئی اگر لگا دے تو ہاں مطلب ٹھیک ہو جائے کوئی بھیک مانگنے میں جود کا طالب ہے اگر کوئی آ جائے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا شاید یہ کوئی کون وہاں پر بھی کوئی ہے یا کون ہے کتاب میں ہاں کون ہے نیچے کوئی بس ٹھیک ہے اس میں بس اس میں ٹھیک کر لو ایک. تو کون کی تم پیداوار کا طالب, مطلب کوئی کیا تو میں پیداوار کا طالب ہے جو معدوم ہے, کوئی درخت لگانے کے مقامات میں درخت کا طالب ہے جو معدوم ہے. درمداز طالب علم کنیز درسوا میں طالب علم کنیز, کوئی مدرسوں میں طالب علم کا طالب ہے جو معدوم ہے. یہ اصل میں اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے نا تو اس کا ترجمہ ایسا بنتا ہے واللہ عالم بالصواب, در مدارس طالب علم کی نس, مدارس میں علم کے طالب ہوتے کہ نہیں, اصل اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے مدارس میں علم کے طالب ہوتے یا نہیں, اور سوامع میں یعنی خانقاہوں میں لوگ نفس کشی کے طالب ہیں یا نہیں. اس کا اصل ترجمہ مطلب اس طرح بنتا ہے واللہ عالم بالصواب. کوئی مدرسوں میں علم کا طالب ہے جو معدوم ہے, کوئی خانقاہوں میں نفس کشی کا طالب ہے جو معدوم ہے. ان تین شعروں کا ترجمہ ایک اور طرح بھی ہو سکتا ہے, یعنی ہر مصرع میں کاف بیانی کے بجائے جیسے کہ ترجمہ کیا کاف کا دام, یہ سمجھ بھیک مانگنے میں وجود کا جود کا طالب کون نہیں. اب یہاں پر ٹھیک ہے, ہاں بھیک کے مانگنے میں جود کا طالب کون نہیں, اس ترجمہ کی صورت کے بعد یہ کلمات مقدر ہوں گے اور جود معدوم ہے. فقس علیہ البواقی والاول اوفق معنا وثانیا اظہر لفظا. ہستبا رائے سوئی پسف گندا اند نیز دہارا طالب اند و بند اند, غرض ان سب نے اموری موجودہ کو اپنے طلب معدوم میں پس پش ڈال رکھا ہے. یعنی اموری موجودہ یعنی جو سامنے کی چیز ہے اس کو, جو معدوم چیز ہے جو سامنے نظر نہیں آتی اس کے لیے اپنے موجودہ چیزوں کو پس پش ڈال رکھا ہے. سبحان اللہ کیا خوبصورت مضمون مند ہے. مطلب یہ کہ اگر ہم لوگ اس بات پر غور کریں تو اصل میں کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ ہی کی تشریح میں آتے ہیں ساری, کیونکہ اللہ پاک بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں تم بلکہ قریبی چیز کو لیتے ہو, فوری چیز کو لیتے ہو اور بعد میں آنے والی چیز کو چھوڑتے ہو. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اصل طریقہ یہ ہے کہ معدوم چیز جو ہے اس وقت وہ آپ کو اگر علماً معلوم ہے تو آپ علمن کی وجہ سے حالن کو فی الحال مؤخر کر سکتے, ترک کر سکتے ہیں. جو موجود ہے اس کو آپ ترک کر سکتے ہیں جو علمن یقینی طور پر موجود ہے. اب یہاں علمن جو ہمارے پاس علمن موجود ہے وہ یقیناً موجود ہے, یعنی ہمارے یقین ہے, اور یقیناً جو مجھے اصل میں ایماناً موجود ہے, یعنی ہمارا ایمان پر یقین اور یقین سے علم الیقین, سمجھ میں آ گیا نا من, یعنی گویا کہ ہمارا علم الیقین یقین کے ساتھ ہمیں جوڑتا ہے اور یقین ہمیں ایمان کے ساتھ جوڑتا ہے اور ایمان اصل بنیاد ہے. تو ایمان جو ہے نا مطلب چونکہ غیب پر ہے تو معدوم ہوگا, ایمان چونکہ غیب پر ہے لہذا یؤمنون بالغیب, تو ایمان چونکہ غیب پر ہے لہٰذا وہ معدوم ہوگا, وہ سامنے نہیں ہوگا. لیکن ایمانن پھر یقیناً پھر جو ہے نا وہ علمن, یہ چونکہ موجود ہے. اب اس بات کو تصوف کے ذریعے سے نفس کی جو چاہت ہے جو درمیان میں حائل ہے, اس ایمانن کے درمیان میں حائل ہے حالن, اس چاہت کو دبا کر آپ اس یقیناً جو ایماناً ہے اس کے لیے کام کر سکتے ہیں, اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ جو وقتی طور پر چاہت ہے یہ آپ کو یقیناً اور ایماناً والے نقصان میں ڈال لے گا, جس کا اللہ جل شانہ نے تذکرہ فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ میں. یعنی اللہ پاک بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کو بیان کر کے اس کی نفی مراد ہوتی ہے, اس کی نفی مراد ہوتی ہے. جیسے یہ ہے کہ آخر میں سارے لوگ کافر ہو جائیں گے, تو کیا اس پر مطمئن ہونا چاہیے, اپنے آپ کو کفر سے بچانا چاہیے؟ اپنے آپ کو کفر سے بچانا چاہیے. میں آپ کو اس پر ایک لطیفہ سناؤں, علمی لطیفہ ہے. میں جب میراث پر کام کر رہا تھا تو ایک مفتی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جی ہاں, ان کا بہت بڑا مدرسہ تھا, صحیح بات ہے میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتا, مناسب نہیں, بہت بڑا مدرسہ تھا, اس میں پڑھے ہوئے تھے. کہتے ہیں ان کا جو محتمم بعد میں بنا تھا, محتمم بذات خود بہت بڑے عالم تھے اور محتمم بنے تھے, تو یقیناً بہت بڑے عالم تھے, بڑے مدرسے کا محتمم معمولی شخص تو نہیں ہوتا. ان نے کہا میراث کے معاملے میں ان کے پاس چلے گئے تھے ذوی الارحام, چونکہ ہمیں نہیں پڑھایا جاتا تھا ذوی الارحام میراث میں, تو ان نے کہا کہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے یہ علم اٹھایا جائے گا, اس لیے ہم نہیں پڑھا رہے. میں نے کہا یہ تو عجیب دلیل ہے, یہ تو حدیث شریف میں تو یہ بھی ہے کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے, تو پھر کیا نعوذ باللہ من ذلک کفر کے ساتھ وہ کرنا چاہیے کہ بستی کے لوگ کافر ہو جائیں؟ یہ تو بڑے عجیب دلیل ہے, بالکل میرے سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا اس سے تو یہ براد لینا چاہیے کہ خوب ڈٹ کے محنت کرنی چاہیے تاکہ انسان کفر سے بچ جائے, کیونکہ کفر سے بچنا مشکل ہوگا, تو اس وجہ سے ڈٹ کے محنت کرنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ میراث پر بھی خوب محنت کرنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کے مطابق فرمایا میراث کا علم حاصل کرو, کیونکہ میں اٹھنے والا ہوں, میں اٹھنے والا ہوں, پھر تمہیں کوئی سوال حل کرنے کے لیے ملنے والے کرنے والا نہیں ملے گا میراث کے سوال حل کرنے. ہاں جی, تو اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جس کو دیکھتے تھے کہ اس کے پاس میراث کا علم نہیں ہے تو پھر فرماتے آپ کو پھر کیا فضیلت حاصل ہے, ان کے ہاں اس چیز کی, اس علم کی اتنی قدر تھی. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ چیزیں مطلب گویا کہ جس کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ اصل میں اس کے انکار کی نفی کے لیے کیا جا رہا ہے. مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کا کفر غالب ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کو غالب نہیں ہونے دینا چاہیے, مطلب یعنی کہ اس کے لیے محنت زیادہ محنت کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہمت ہار کر بیٹھ جائیں, ہاں جی یہ والی بات نہیں ہے. تو خیر بہرحال یہ تو یہاں پر بھی بالکل ظاہر ہے کہ سبحان اللہ کیا عجیب علم حضرت نے فرمایا اس میں. غرض ان سب نے اموری موجودہ کو اپنے طلب معدوم میں پس پش ڈال رکھا ہے, اور معدوم چیزوں ہی کے طالب اور غلام بن رہے ہیں. چنانچہ گدا نے اپنی عزت و آبرو کو, دکاندار نے سرمایہ بے نفع کو, کاشکار نے بیج کو, درخت لگانے والے نے گٹلیوں کو, طالب نے اپنے آرام و راحت کو, درویش مرتاز نے اپنے نفس کو پس پشت ڈال رکھا ہے. ان میں سے ہر شخص اپنی موجودہ چیز کے ساتھ جو بے قدری کا سلوک کر رہے ہیں محتاج اظہار نہیں ہے, وہ اس وقت کو نہیں دیکھ رہا. ذرا اس کا میں ایک اور مثال دے دوں, زیادہ میرے خیال میں آج کل کے لحاظ سے ریلیونٹ ہے. ہم نے وہاں دیکھا جرمنی میں کہ کچھ لوگ تین تین چار چار کام کرتے تھے, ایک جگہ سے باہر ہو گئے دوسری جگہ پہ, دوسری سے تیسری جگہ پہ, پارٹ ٹائم اس طرح کرتے تھے, چونکہ ہاورلی کام ہوتا تھا, پر ہاور مطلب ان کو پیسے ملتے تھے, اور اچار کے ساتھ روٹی بعض لوگ کھاتے تھے اس کے باوجود. جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ایسے کیوں کرتے ہیں, انہوں نے کہا پھر ہم گھر کے آنے جائیں گے اگر ہم سارے پیسے ادھر خرچ کریں, کیونکہ وہاں پر یہاں کے لحاظ سے تو چیزیں مہنگی تھی, یہاں کے لحاظ سے تو چیزیں مہنگی تھی, تو اس کے لحاظ سے پھر جو ہے نا, مطلب ان دنوں 10 روپے کا مارک تھا, 21 مارک کا تربوز تھا, تو 21 مارک 210 مارک ہو گئے. 210 مارک کو اگر آج کے حساب آج کل کے حساب سے دیکھیں تو 40 ضرب دو کتنے ہو گئے, ہاں جی 8,000 روپے کے لگ بھگ ہو گئے. اس پہ ایک تربوز آپ کو مل جائے تو مزہ آ جائے گا, ہاں جی. تو مطلب ہے کہ وہاں پر چیزیں مہنگی تو تھی لیکن وہاں پر تنخواہیں بھی ایسی بڑی تھی نا، وہاں کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے تھی نا. تو یہ چیز مطلب یہ ہوتا ہے تو وہ لوگ نہیں کہا، وہ کہتے ہم کانا پاکستان کا کہیں گے، چیزیں اور تنخواہ وہاں کی لیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں بچت ہو جائے. وہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں لوگ. ہاں جی، تو وہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں نا، تو وہاں ایک ریال کا وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ پیپسی، اب تو مہنگے ہے میرے خیال میں، پہلے ایک ریال کا ہوتا تھا پیپسی، اب زیادہ ہو گئی ہے سر، کپ بھی ایک کپ بھی ایک ریال کا ہوتا تھا. ہاں جی، تو ایک ریال ان دنوں تقریباً 30-35 روپے کا تھا، تو 30 روپے کا چائے پی رہے ہیں آپ، 30 روپے کا جو ہے نا مطلب ہے کہ پیپسی پی رہے ہیں، تو یہاں پر زیادہ سستا ہے، یہاں پر 10 روپے میں ملتا تھا. ہاں جی، اور چائے تو 5 روپے کی ملتی ہے. تو لوگوں نے کہا حاجیوں کو، حاجیوں یہ پاکستانی پیسے میں حساب نہ کرو، ورنہ آپ کہیں گے 30 روپے کی چائے پی لی تو چائے ہی نہیں پی سکو گے، اور اگر آپ نے کہا کہ 40 روپے کا پیپسی پی رہا ہوں تو پیپسی نہیں پی سکیں گے. مطلب یہ ہے کہ یہاں کے حساب سے اگر وہاں 6 ریال کا سالن ملتا تھا، مطلب یعنی وہ عام، تو 6 ریال کا مطلب کیا ہے، ظاہر اس وقت 180 روپے. ہاں جی، تو وہ مطلب یہ ہے کہ یہ اس لحاظ سے مطلب پھر اگر اس میں سوچیں تو پھر واقعی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یعنی ذرا تھوڑا سا غور کر لے کہ یہاں کی چیزوں کو اپنے اوپر بند کرو گے تو وہاں کی چیزیں آپ لے سکو گے، اور یہاں کی چیزیں عکس ہیں، وہاں کی چیزیں اصلی ہیں. تو اگر آپ نے عکس کی چیزیں لیں اور اصلی چیزیں گنوا لی تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، بہت بڑے خسارے کی بات ہے. یہ چیز حضرت سمجھا رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنا بڑا مضمون ہے، یعنی قرآن پاک کا بالکل ابتدائی مضمون جو ہے اس کو ہم حضرت سمجھا رہے ہیں. زاں کے کانو مخزنی سن اے خدا نیست غیر نیست در انجلا، ان لوگ کو یہ معدومات اس لیے مرغوب ہے کہ خدا تعالیٰ کی سند کا معدن و مخزن ظہور میں سوائے نیستی اور کچھ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سند ایجاد اشیاء معدومہ سے متعلق ہے، نہ کہ اشیاء موجودہ کے ساتھ، کیونکہ ایجاد موجود محال ہے، اور اشیاء معدومہ کے ساتھ اس کی سند کا تعلق اس حیثیت سے کہ ان کو ایجاد کیا، نہ کہ اس کو اس حیثیت سے کہ ان کو معدوم رکھا جائے. پس کائنات کی حاجت معدومیت جو خدا تعالیٰ کے تصرف کا محل بنی تو معدومیت کے اعتبار سے نہیں، ورنہ پھر معدوم ہی رہتی، بلکہ وہ معدومیت کے اس اعتبار سے محل تصرف بنی کہ مبدل بموجودیت ہو جائے. پس مقصود صنعت ایجاد ہوا، اور غرض جب خالق اللہ تعالیٰ کی صنعت کا تعلق معدومات کے ساتھ ہے تو وفا تخلق بے اخلاق اللہ مخلوق طالب معدومات کیوں نہ ہو. یعنی اللہ پاک نے بھی معدومات سے موجودات بنا لیے، تو تم بھی ان کو جب معدوم کرو گے موجودہ چیز کو تو ان کو وہاں موجود کر لو گے. اللہ تعالیٰ نے فی الحال معدومات کو موجودات بنا لیا، اور تم فی المستقبل فی الحال ان موجودات کو جو بظاہر موجودات ہیں ان کو معدومات کر لو تاکہ وہاں موجودات بن جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے، مطلب یہ فرمانا چاہتے ہیں. پیش ازیں رمزے بگفتی میزیں این و آرا تو یکے بین و ببین، اس سے پہلے ہم اس مسئلے میں سے ایک رمز کہہ چکے ہیں، تم اس کو ایک ہی کو دیکھو اور دو مت سمجھو. یعنی صاحب کلمہ نے فرمایا کہ میں جن سابقہ مقامات کی طرف اشارے میں سے ایک مقام تو نظر ہی میں ہے اور ایک ذہن میں ہے. سبحان اللہ، نظر میں جو ہے وہ حالن ہے موجودن، اور جو ذہن میں ہے وہ بعد میں جو آنے والا ہے فی المستقبل. ہاں جی، کہ اس میں جن سابقہ مقام میں سے ایک نظر میں تو دفتر پنجم کے سیاق و سباق میں در مثال عالم نیست ہست نما وہ حال میں ہست نیست نما، جس کے بعد اشار یہ ہیں پس خزانہ سن خاک باشد عدم آفرین و استاد اظہر. اس ذہن میں جس کا مقام یاد ہے اس طرح ہے کہ کار گائے سن حق در نیست ہست، یعنی مطلب یہ ہے کہ سن حق کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صنعت کا لفظ وہ اصل میں نیستی میں ہے، یعنی مطلب معدوم سے. گفت شد کہ ہر صنعتگر کی زست در صنعت جائے گا نیست جست، چنانچہ سابقاً کہا گیا ہے کہ جو سند گر بھی کبھی کو پیدا ہوا ہے اس نے اپنی سند میں نیستی کا موقع ہی کی تلاش کیا ہے، کہ کون سی چیز نہیں ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بازار میں کون سا کام کرتے آدمی؟ جو نہ ہو رہا ہو اس کی ضرورت ہو، جو ہو رہا ہو تو اس کو کون کرتا ہے؟ اس کو تو کوئی نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ بھائی فلاں چیز کا ڈیمانڈ ہے، فلاں چیز کا ڈیمانڈ ہے، تو ڈیمانڈ جس چیز کا ہوگا تو اس کا ہوگا، جو نہیں ہوگا، ہاں جو ہوگا تو اس کا، تو مطلب ظاہر ہے وہ تو لوگ لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کس چیز کی ضرورت. مثال کے طور پر میں جاتا ہوں پشاور مثلاً، میں کاروباری ہوں، اب کچھ چیزیں یہاں کی ہے جو پشاور میں نہیں ہے، یعنی پشاور والوں کو میسر نہیں ہے، میں یہاں سے وہ چیزیں لے جاؤں گا وہاں بھیج دوں گا، کیونکہ ان کو اس چیز کی تلاش ہے جو وہاں نہیں ہے، اور وہاں میں وہ چیزیں لے لوں گا جو یہاں نہیں ہے. کاروبار یہی ہے نا، اور کاروبار کیا چیز ہے؟ تو یہی بات یہی پر بھی ہم کر رہے ہیں. اصل میں ہم دنیا میں بھی تو کاروبار ہی کر رہے ہیں اعمال کے ذریعے سے. مطلب جو وہاں ہے اس کے لیے یہاں کی چیزوں کو کوئی کہ ہم نہیں کر رہے ہیں، یعنی معدوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ چیزیں ہمیں وہاں مل جائے، یعنی اس کا بدلہ وہاں مل جائے جو بہت اعلیٰ ہوگا. وہ طریقہ کار بھی ہے، اگر دیکھا جائے تو قانون یہ ہے کہ یہاں جو شراب نہیں پیے گا وہاں اس کو شرابن طور ملے گا، جہاں جو یہاں جو زنا نہیں کرے گا اور عورتوں کے مختلط سے بچے گا ناجائز طریقے سے، تو وہاں پر ان کو پاکورے ملیں گی. ہاں جی، یہاں پر اگر مکانوں کی لذتوں میں مبتلا نہیں ہوگا اور اپنے آپ کو، تو وہاں پر بہت عالیشان محلات ملیں گے. اب گویا کہ یوں سمجھ لے کہ یہاں کی جو چیزیں ہیں جو حاضر ہیں ان کو آپ کل عدم کر لے اپنی طلب کے لحاظ سے، کل عدم کر لے اپنی طلب کے لحاظ سے، تو وہاں پر الحمدللہ اس کی جگہ پر جب آپ ادھر جائیں گے وہ چیزیں آپ کے لیے پہلے سے موجود ہوں گی، اور آپ ماشاءاللہ اس کو مطلب ہمیشہ کے لیے وہ آپ کی ہوں گی. تو یہ مطلب گویا کہ یہ بھی ایک سوداگری، ایک تجارت ہے جو کہ چل رہا ہے. جست بنا موز عینا ساختا، گشت ویران سقف ہا انداختا. معمار نے وہی جگہ تلاش کی جو غیر تعمیر شدہ تھی، کھنڈر ہو چکی تھی اور چھت گری ہوئی تھی، تاکہ وہاں اپنی سند تعمیر عمل میں لائے. وہ کیا کہتے، تخریب بنائے تعمیر، مطلب یہ کہ وہ چیزیں جو مطلب اس کو کرنا چاہے تو موجودہ تو ختم ہوں گی نا. جستقا کوزائے کش آب نیس، وہاں درہ گر خانے کش باب نیس. در ہو گئے، اچھا سقا نے وہی گڑھا تلاش میں پانی نہیں، تاکہ اپنی آبرسانی کا عمل ضرور ملے، اور بڑائی نے وہ گر تاکہ جس کے کباڑ نہیں تھا کہ کباڑ تیر گئے. ہاں جی، جس قا کوزائے کش آبنس، کوزائے کش آبنس، وہاں دروگر خانے، وہاں دروگر خانے کش بابنس. وقت سید اندر ادم بھی ہم لشاں وز ادم آنگا گریزاں جملہ شاں. اپنے مقاصد و مطالب کو شکار کرتے وقت ان سب معمار و نجار و سقانے کا حملہ عدم پر دیکھو گے، اور پھر تعجب ہے کہ اس وقت وہ سب عدم سے بھاگتے، یعنی بعض آدام پر راغب ہے جیسے کہ مذکورہ مثالوں سے ظاہر ہے، اور بعض آدام مثلا موت سے گریزاں ہیں. یعنی حضرت گوئے کہ دیکھیں نا، جو ظاہر چیز ہوتی ہے اس سے غائب چیزوں پہ قیاس کیا جاتا ہے. مثال کی چیز، مثال اسی کو کہتے ہیں نا، غائب چیزوں کو مطلب جو ہے نا وہ حاضر پہ قیاس کیا جاتا ہے. اب جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں تو اسی طریقے سے وہ جو ہونی ہے وہ بھی ہو رہی ہوں گی. اب جو ہو رہی ہیں ان سے آپ ان چیزوں کا اندازہ لگائے جو ہونی ہے، تو یہ معرفت ہے, یہ معرفت. اس معرفت کو حاصل کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کو یہ جو توفیق ہوتی ہے ان چیزوں کو چھوڑنے کی, وہ اسی معرفت کی وجہ سے ہوتی ہے. مثلاً حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لے گئے مزدوری کرنے, ایک یہودی کے ساتھ معاہدہ ہوا ایک ڈول ایک کھجور پر, تو ایک ڈول نکالتے تھے ایک کھجور لے لیتے, ایک ڈول نکالتے تھے کھجور لے لیتے, یہ مطلب معاہدہ تھا. جب ایک چلو بھر کھجوریں ہو گئیں تو ڈول رکھتے اور جانے لگے, تو یہودی نے کہا کہ اور بھی تو کر سکتے ہو, کام تو ہے پر میں میرے لیے کافی ہے, کیوں مزدوری میں انٹرسٹڈ نہیں تھے, وہ تو بس اپنے بس ضرورت کو پورا کرنے میں انٹرسٹڈ تھے, کہ مطلب جو ہے نا میری ضرورت پوری ہو جائے بس وہ کافی ہے, وہ زیادہ پہ تو نہیں تھے, مطلب کہ مال کے محبت ان میں نہیں تھی, ان کو اپنی ضرورت کا احساس تھا بس, بقدر ضرورت, یہ بات تھی. اب اگر یہ چیز آج ہم میں آ جائے تو کتنی سہولت ہو جائے, کتنے سٹریسز اور یہ ٹینشنز اور اس قسم کی چیزیں دور ہو جائیں. اس وقت ساری دنیا کے اندر ٹینشنز ہی ٹینشنز ہیں, سٹریسز ہیں, پریشانیاں ہیں. پریشانی کون سی چیز ہے, کون سی چیز کی, ابھی جو چیز نہیں پڑی سر پر نا اس کا ڈر ہے, دنیا والی پر, آخرت والی نہیں. ہاں جی, اس کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, اور آخرت میں جو یقینی باتیں ہیں اس کا ڈر نہیں ہے. ہاں جی, اس سے بے خوف ہے. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اگر, اور میں آپ سے اللہ پاک نے, اگر کوئی اپنی فکر, اپنی آخرت کی فکر کو اپنا اصل فکر بنا دے, ساری فکر کو اس میں ضم کر دیں, تو پھر اللہ پاک فرمایا پھر میں ان کے تمام فکروں کا کفیل ہو جاتا ہوں. ہاں, مطلب یہ ہے کہ اس کا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ٹینشن فری ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ضرورت کے مطابق کام کرنے کی کوئی مشکل نہیں رہتی, ضرورت کا کام, کیونکہ ایک تو اس کا ڈیمانڈ کم ہو جاتا ہے, صرف ضرورت ہے نا, ضرورت پوری کرنا ہے نا, خواہشات تو پوری کرنا اس کا ڈیمانڈ نہیں ہے نا, اور دوسری طرف اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے صحت قوت یہ بحال رہتی ہے, کیونکہ اس کا ٹینشن نہیں ہے, ٹینشن فری ہے. جو ان کی قوت ہے مطلب اس کا, وہ سارے اپنی جگہ پر موجود ہے, وہ ضائع نہیں ہو رہا. ہمارے تو بہت ساری قوتیں ٹینشن اور سٹریسز کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں, بلا وجہ سوچتے سوچتے بوڑھے ہو جاتے ہیں ہم خواہ. لیکن اگر کوئی ان چیزوں کو چھوڑ دے تو ماشاءاللہ, وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ کون سی چیزیں بنتی ہیں, وہ جو یعنی ہارمونز جو بنتی ہیں نا, وٹامین پتہ مین مین جو اس میں آتا ہے, جو خوشی کی وجہ سے بنتی ہے اور جو تکلیف کی وجہ سے بنتی ہے, انڈورفن, ٹیسٹوسٹیرون تو خوشی والا ہے نا, یعنی اچھی حالات کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون بنتے ہیں, اس سے صحت نرم رہتی ہے. یعنی ٹینشن نہیں ہو, پریشانی نہ ہو, خوشی کا احساس ہو, اطمینان ہو, تو اسے ٹیسٹوسٹیرون ڈیولپ ہوتا ہے. ہاں جی, وہ ماشاءاللہ اسے صحت نارمل رہتا ہے. اور کون سی چیز خراب ہوتا ہے, کورٹیسول, وہ چیزیں بنتی ہیں, وہ حسد سے بنتی ہے, مطلب یہ کہ جس پریشانی سے بنتی ہے, اور وقت پہ جلدی کرنے سے بنتی ہے. ہاں, ان چیزوں سے جو بنتی ہے وہ کورٹیسول بنتا ہے, تو کورٹیسول صحت کو خراب کرتا ہے, وہ نظام سارا ڈیمیج کرتا ہے. اچھا, اب آپ کے جو نفسیات ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو ٹیسٹوسٹیرون, اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو کورٹیسول. یہ بات ہو, اس پر مضمون لکھے ڈاکٹر صاحب, یہ بہت زبردست مضمون ہے. ہاں جی, کیا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اچھی حالت میں وقت گزارنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے, یعنی زندگی سے لطف اگر اٹھانا چاہتا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے, نہ صرف عمل کے لحاظ سے بلکہ ذہن اور سوچ کے لحاظ سے بھی. ہاں جی, پھر ماشاءاللہ پریشانی, جو پریشانی یہ ہے نا وہ پریشانی نہیں رہے گی, وہ پریشانی صرف ایک ہی باقی ہوگی اور وہ ہوگی آخرت والی, صرف وہی ہوگی, باقی آپ کی ساری پریشانیاں مطلب جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. تو ساری باتیں نیچرل ہیں, لیکن ہم لوگوں نے اس کو صحیح باتیں پہنچائے نہیں, صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچائے نہیں. اب اگر یہ باتیں کم از کم ڈاکٹروں تک پہنچ جائیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں, تو کم از کم وہ تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں نا, باقی لوگ تو ٹیسٹوسٹرون کو نہیں جانتے, نہ کارٹیسول کو جانتے, ہاں, اور نو کسی اور چیز کو جانتے ہیں, ان کو تو پہلے وہ سمجھانا پڑے گا تو پھر ان کو یہ چیزیں سمجھ آئے گی, لیکن جو ڈاکٹروں کو تو سمجھ آ رہی ہے نا, تو مطلب ظاہر ہے وہ کر لیں. اللہ اکبر. چو امیدت لا ذرا زو پرہیز چیز بانی سے تب خود استیز چیز. جب اکثر صورت میں تمہاری امید گاہ دیستی ہے تو پھر بات دوسری صورتوں میں سے پرہیز کیوں ہے, اور اپنے طبیعت غمخوار یہ نیستی سے مخالف کیسی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں سے صبر کیوں نہیں کر رہے ہیں اور غم آپ نے لے لیا ہے اپنے سر پہ. اکبر الہ‌آبادی نے کیا کہا, اب ذرا اردو میں سن لے کیونکہ یہ تو فارسی کے اشعار تھے نا, اردو میں سن لے. موت سے ڈرنا بشر کا ایک خیال خام ہے, اصل فطرت میں فقط آرام ہی آرام ہے. موت سے ڈرنا بشر کا ایک خیال خام ہے, اصل فطرت میں فقط آرام ہی آرام ہے. ذم اقراض فنا نورست شمع زندگانی را. سبحان اللہ, کیا خوب شعر ہے یہ. سبحان اللہ. ذم اقراض فنا نورست شمع زندگانی را, بود آبی دم شمشیر سندل سرگرانی را. یعنی مطلب یہ جو فنا کا جو مقراض ہے, کینچی ہے, اس سے آپ زندگی کی شمع کا نور روشن کر سکتے ہیں. بھلے معدوم جو ہے نا, معدوم وہی والی بات, حضرت کے سارا مضمون جو ہے کہ معدومات, یعنی جو چیزیں آپ کو یعنی مطلب اس کا طالب نہیں ہونا چاہیے, اس کے ذریعے سے آپ اپنے شمع زندگانی کو کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں. ہاں جی, چوں انیس تب تو آنیس تیس اسفنا انیست ای پرہیز چیست. جب تمہاری طبیعت کی انیس نیستی ہے تو پھر فنا و نیستی سے پرہیز کیا کیسا ہے. وہی پھر فنا کی طرف لے گئے حضرت کو. فنا سے ڈرنا کیوں ہے؟ یا اللہ یا کریم یا کریم یا کریم. در کمی نیلا چرائی اچھا گر انی سے لانا گر انی سے لا نئے جانے وے سر در کمی نیلا چرائی منتظر, یا لا اور نا کے درمیان فصل, لانا کا کوئی معنی نہیں, کیونکہ در کمین لا جو سے گر انیس لا, چنانچہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایسی چیزوں سے جن کو اپنے قبضہ میں رکھتے ہو تم نے دل اٹھا لیا ہے اور اپنے دل کی شست کو مرادات کی مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریائے نیستی میں ڈال دیا ہے. یعنی یہ وہی بات جو پہلے میں کہ دریوز اگر دکاندار طالب علم درویش وغیرہ موجود اشیاء سے معرض اور غیر موجود اشیاء کے طالب ہوتے ہیں. یہ حضرت نے آج بڑی عجیب مثال دی ہے, چند اشعار پہلے گزرے ہیں جس میں حضرت نے کہا کہ دکاندار ہے وہ بھی نفع کی امید میں موجودہ کو استعمال کر رہے ہیں, مطلب موجودہ کو خرچ کر رہا ہے. ہاں جی, اور جو مطلب ہے کہ جو طالب علم ہے وہ آرام کو خرچ کر رہا ہے آئندہ کے آرام کے لیے. ہاں جی, اور درویش جو ہے وہ اپنے نفس خوشی پہ تیار ہے, مطلب وہاں مستقبل کے آرام کے لیے. ہاں جی, تو یہ مطلب ہے کہ گویا کہ آپ ان چیزوں کو جو ظاہر موجود ہیں ان کو آپ فنا کرتے ہیں آگے بقا کے لیے. سمجھ میں آگے نہیں, یعنی یہ دنیا ہی چیز ہے, مطلب وہ ہم کر رہے ہیں تو وہ آگے کے لیے وہ کر رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے میں اس کا مطلب کہ جس طرح مچھلی کا شکار کرنے والا اس غرض سے پانی میں کانٹا ڈالتا ہے کہ مچھلی پکڑے گا، تم بھی غیر موجود عمر کے موجود کو ہو کر اپنے ہاتھ میں آ جانے کے متمنی ہو. مطلب یہ ہے کہ ذرا تم بھی اب موجودہ کو آگے ڈالو تاکہ وہ مستقبل کی مچھلی پکڑ سو. ہاں جی، کیونکہ اگر موجودہ کو آپ اس کے لیے استعمال نہیں کرو گے تو ظاہر ہے پھر. پس گریز اس چیز سے زی بحری مراد کو بشست صد ہزارہ سی داد. پس نیستی کے دریا مراد سے گریز کیوں ہے جس نے تمہاری تدابیر کے شست میں مرادات کی مچھلیوں کے لاکھوں شکار دیے ہیں. بلے فنا سے آپ کو جو بعد میں سب کچھ ملنے والا ہے. میں آپ کو کیا بات کروں، ذرا تھوڑے سے مطلب اس کی اس مضمون کی تعبیریں بہت ساری ہوتی ہیں اور حضرت نے بھی مختلف طریقوں سے اس کو سمجھایا ہے. مضمون ایک ہی ہے جو چلا آ رہا ہے لیکن اس کو مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے. تو اب دیکھو، میں بھی ذرا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی طریقے سے اس مراد کو پانے کے لیے. مجھے اب بتا دے کہ انسان اپنے ارادے اور اپنے وسائل اور اپنے علم اور اپنے قوت کے بنا پر زیادہ حاصل کر سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو زیادہ دے سکتا ہے. زیادہ ایمان تو یہی ہے. بس جب آپ کی اپنے اوپر بھروسہ ہے اور آپ خود وہ ساری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو چھوڑ دے، چلو پھر کرو، کر کے دکھاؤ. ہاں جی، تو ظاہر ہے فیل ہو جاؤ گے. لیکن اگر آپ نے اپنی ہستی کو نیست میں بدل لیا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اصل مطلب یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی اور چیز کے لیے، اللہ کے لیے، تو پھر اللہ پاک کا سب کچھ تیرے لیے استعمال ہو جائے گا. یہی اس کا مطلب ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سارا کچھ خود نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سارا کچھ خود کر سکتے. تو نے اپنے آپ کو درمیان سے ہٹا دیا اپنی مطلب کے لیے، لیکن اللہ پاک کے ذریعے حاصل کر لیا، خود اپنے آپ کو درمیان سے نکالا، خود اپنے آپ کو درمیان سے نکالا. اب یہ خود کو درمیان سے نکالنے کی جو چیز ہے، یہ فنا ہے، یہی فنا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ خواہشات نفس جو ہیں، جو ایک حقیقت ہے، آپ جو آپ کی اصل ضرورت ہے اس پر آپ قربان کر دے، اس پر آپ قربان کر دے. یعنی موجودہ خواہشات نفس جو ہے، آپ اپنے اصل ضرورت پر جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کو اللہ کے لیے قربان کر دے تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ ضرورت کو پورا کر دے گا. کیوں؟ قرآن پاک میں نہیں ہے کہ اللہ پاک نے آپ لوگ سے اپنے جان و مالوں کو جو ہے نا جنت کے بدلے میں خریدا ہے نا یہ بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لوگ یہ بات کر لے کہ اللہ جل شانہ کو اپنا وہ سمجھے، کہ مطلب یہ ہے، ایک تو بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جو سودا ہے وہ کبھی کوٹا نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. ہاں جی، جب آپ نے اللہ کو اپنا بنا دیا تو وہ تو کوئی درمیان میں کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ اللہ پاک تو سب سچا ہے اور اللہ پاک تو سب سے زیادہ اچھا ہے، اللہ پاک تو سب سے دینے والا ہے، اللہ پاک ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو سارے صفات اس کی اصلی ہیں. اور یہاں تو صرف ہمیں بس بظاہر چیزیں ملی ہیں. تو یہ جو بظاہر چیزیں ہیں، یہ ہم لوگوں کو اگر قربان کرنے کی توفیق ہو جائے اللہ کے لیے، تو اللہ جل شانہ ہمیں وہ اصلی چیزیں عطا فرما دیں گا جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں. یہ بات مطلب وہ ہے. لیکن یہ معاملہ تجارت والا عمومی ہے، لیکن تھوڑا سا اس سے بھی آگے کوئی جائے اس سے بھی آگے کوئی جائے تو مجھے آپ بتائیں کہ ہمارا جو عدم سے وجود ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ کس بنیاد پر ہے؟ ہاں جی اللہ ہاں؟ اللہ پاک ہاں اللہ پاک کے چاہت پر ہے. میں کنج مخفی تھا, اللہ نے چاہا, میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے کائنات کو پیدا کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ حب کی بنیاد پر آیا ہے. تو اس کا یہاں سے جو حب جائے گا نا اللہ کی طرف, یعنی اللہ کی محبت جب آپ حاصل کریں گے تو اللہ کی محبت سے آپ اللہ کو پائیں گے. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی محبت کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں, یعنی اللہ کی آپ سے جو محبت ہے اس کی وجہ سے وجود میں آئے. تو اب اللہ کی محبت سے جو آپ کو اللہ کی سے محبت ہے اس سے آپ اللہ کے پاس جائیں گے, یعنی اللہ پاک کو بنائیں گے اپنا. تو یہ اس سے عالی مرتبہ ہے. یہ مطلب اسے مطلب یہ ہے کہ آپ پھر یہ آپ یوں سمجھ لیں محبت میں پھر تجارت نہیں ہوا کرتی. محبت میں پھر تجارت نہیں ہوا کرتی. وہ پھر کہتے یہ بھی تیرا ہو, یہ بھی تیرا ہو, یہ بھی تیرا ہو, یہ بھی تیرا ہو. اس میں اپنا کوئی جانتے ہی نہیں کہ میرا بھی کچھ ہے. ہاں جی تو یہ ذرا مطلب ہے کہ میرے خیال میں تھوڑا سا کلام بھی اس پر ہے, اللہ پاک سم آسانی سے نکالے.
ان کے دربار میں ہو کہ اپنی ذات سے گم ہو جائے, ایسا حاضر ان کے دربار میں ہو کہ اپنی ذات سے گم ہو جائے, تو اس کا ہو وہ تیرا بن جائے, پھر ابدی زندگی تو یوں پائے. تو اس کا ہو وہ تیرا بن جائے, پھر ابدی زندگی تو یوں پائے. عشق منزل کو جانتا ہی نہیں, منزلیں کیوں تجھے مطلوب ہوں پھر. عشق منزل کو جانتا ہی نہیں, منزلیں کیوں تجھے مطلوب ہوں پھر. تو تو مٹ مٹ کے بنے گا باقی, مٹنے دو مٹتے رہیں گے سائے.
یہ تقریباً حضرت کا مضمون ہے, مٹنے دو مٹنے رہیں گے سائے. جتنے بھی یہاں پر تو موجودات سایوں کی طرح ہے, بلکہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو ان کو مٹھاؤ.
اے تو تو مٹ مٹ کے بنے گا باقی, مٹنے دو مٹتے رہیں گے.
یہ حضرت مجدد الحسن رحمۃ اللہ کا مضمون بھی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہم عدم سے پیدا ہوئے نا, تو مطلب جس کو یعنی تجلی وجود کے مطلب جو نظریے سے ہمیں, تو اب یہ چیزیں اگر ہم اللہ کے لیے فنا کریں گے ہاں جی, تو پھر ظاہر باقی بن جائیں گے, کیونکہ جو کام اللہ کے لیے ہو جاتا ہے وہ تو باقی ہو جاتا ہے. تو اگر اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کریں گے تو باقی ہو جائیں گے.
ایسا حاضر ان کے دربار میں ہو کہ اپنی ذات سے گم ہو جائے, تو اس کا ہو وہ تیرا بن جائے, پھر ابدی زندگی تو یوں پائے. دل سے دو دل کے دل قبول بھی ہو,
یہ وہی ہے جو جو میں تراش
دل سے دو دل کے دل قبول بھی ہو اس کے دربار میں وہ پیش بھی ہو.
دل سے دو دل مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ کسی اور چیز کے لیے, مطلب دل سے اس کو اپنا دل دے دو تو یہ پھر اس کے دربار میں قبول بھی ہو, یعنی اخلاص اتنی ہو کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور چیز کے لیے ہو کہ وہ قبول بھی فرما دے.
اب کہ جب پاس کچھ رہا ہی نہیں کیسا شکوا زبان پر آئے.
دل چونکہ جسم کا بادشاہ ہے تو اگر وہ ہم نے دے دیا پھر ہمارے پاس کیا رہا, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا, تو اب شکایت کس چیز بات کیجیے, وہ تو ہم نے خود دیا ہے تو اب شکایت کی کوئی, مطلب تو گویا کہ محبت کا جو منبع ہے دل وہ جب آپ نے اللہ کو دے دیا تو اس کے بعد اب ہمارے پاس شکایت کی کوئی چیز نہیں رہتی, یعنی محبت میں پھر باقی چیز نہیں رہتی.
جب پاس کچھ رہا ہی نہیں کیسا شکوا زبان پر آئے ایسا حاضر ان کے دربار میں ہو کہ اپنی ذات سے گم ہو جائے تو اس کا ہو وہ تیرا بن جائے پھر ابدی زندگی تو یوں پائے اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر کر دو قربان کے تجھ کو وہ چاہت.
اس پہ سوچو, اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر کرو قربان کے وہ تجھ کو وہ چاہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے اپنی خواہش کو اس کی رضا کے لیے قربان کر دیا تو اس کا محبوب بن جائے گا. اس کے بعد پھر یہ بات ہے نا قرآن پاک میں, ہاں جی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اس کے بعد وہ ساری چیز. ہاں جی تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی اللہ پاک کی محبت میں کامیاب ہو گیا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا, جب اللہ کا محبوب بن گیا پھر اس کا کیا غم ہے.
اپنی چاہت کو اس کی چاہت پر کر دو قربان کے تجھ کو وہ چاہے سر تسلیم کر دو خم اپنا یہ میرا ہی ہے وہ یہ فرمائے سر تسلیم کر دو خم اپنا یہ میرا ہی ہے وہ یہ فرمائے ایسا حاضر ان کے دربار میں ہو کہ اپنی ذات سے گم ہو جائے تو اس کا ہو وہ تیرا بن جائے پھر ابدی زندگی تو یوں پائے قدر کرنا کوئی اس سے سیکھے پھول دے کر کوئی گلزار لے لے قدر کرنا کوئی اس سے سیکھے پھول دے کر کوئی گلزار لے لے ہاں مگر تنگ دل شبیر نہ ہو تجھ کو دشمن کہیں نہ بہکائے ہاں مگر
جلدی نہ مچاؤ, یعنی بنیاد یہ ہے کہ اپنا سب کچھ پیش کر لو اور جلدی نہ مچاؤ. اس کی وجہ یہ کہ جس کے ساتھ تیرا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ دینے والا ہے, اس کا کوئی حساب ہی نہیں. تو جتنا تصور کر سکتا ہے تو تیرا تصور ختم ہو جائے گا, اس کا دین ختم نہیں ہوگا. مطلب یہ بات ہے, تو جن کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ وہ ہے جواد ہے تو پھر آپ کیا پریشان ہے, جلدی کیوں مچاتے ہو, پھر جلدی نہیں مچاؤ. تو اصل گر جو ہے نا اس میں یہی بات ہے کہ آپ نے جب اپنے آپ کو پیش کر دیا تو جلدی نہ مچاؤ, اس پہ بات چھوڑ دو, تو وہ سب سے زیادہ دینے والا ہے.
تدبیر نہ ہو تجھ کو دشمن کہیں نہ بہکائے, ایسا حاضر ان کے دربار میں ہو کہ اپنی ذات سے گم ہو جائے, تو اس کا ہو وہ تیرا بن جائے, پھر ابدی زندگی تو یوں پائے.
یہ قدر کرنا کوئی اس سے سیکھے ہی, جو نا اصل میں شعر مسلم مولا روم کا ہی ہے, اس میں ہے موجود مثال یہی دیا. تو وہ تو ایسا ہے کہ آپ ایک پول دے دے تو وہ گلزار دے دے, تو یہ بات بالکل صحیح ہے. ہم جو اپنی پاس جو اس نے دی ہوئی چیز ہے وہ اس کے لیے قربان کر لیں, تو پھر وہ اس کے پاس جو ہے وہ تجھے دے گا. تو اس کے پاس کیا ہے اور تیرے پاس کیا ہے؟ تو ہمارے پاس چیزیں واقعتاً, آج سارا مضمون اس پر تھا کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ عدم ہیں, ہاں جی, اور اس کے پاس جو چیز ہے وہ اصل میں موجود ہے. لہذا ہم عدم کا سودا کر رہے ہیں اس کے معجزات کے ساتھ جو اس نے موجود کی. لہذا ہم جو ہے نا اگر ان چیزوں کو اس کے لیے قربان کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلی چیزیں دیں گے. اللہم لک الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی و الیک مآبی و لک ربی تراسی. یہ آج کے جو مجلس ہوئی ہے یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا غور کر لے. پہلی دعا جو اس میں ہے, یا اللہ تیرے ہی لیے میری نماز اور میری بات, میرا جینا اور میرا مرنا, اور تیری ہی طرف ہے میرا رجوع, اور تیری ہے جو کچھ میں چھوڑ کر جاؤں گا. مطلب اس میں بالکل وہی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. ماشاء اللہ, تو ٹائم بھی پورا ہو گیا میرے خیال میں. اس کے ساتھ واخر دعوان الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین. لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ,
لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الله اكبر لا اله الا الله نحمدك خير معمول وكرس مسؤول على ما لم تمنجات المقبول
من قربات عند الله وصلاة الرسول فصل لهم اختلف الدبور والقبول وانشابت الفروع من الرسول ثم نسألك بما سنقول من السؤال منك القبول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراسي. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح. اللهم اجعلني وعزم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نسيتك وأحفظ وصيتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارنا بيدك لم تملكنا من شيء بذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا آج کے جو مجلس ہوئی ہے یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ ذرا غور کر لے. پہلی دعا جو اس میں ہے, یا اللہ تیرے ہی لیے میری نماز اور میری بات, میرے جینا میرا مرنا اور تیری ہی طرف ہے میرا رجوع, اور تیری ہے جو کچھ میں چھوڑ کر جاؤں گا. مطلب اس میں بالکل وہی ساری چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. اللہم اجعل حبك احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخف الاشیاء عندی وقت انی حاجات دنیا بشوق لالک آئے واذا اقررت اعینها للدنیا بدنیاهم فاقر عین من عبادک. اللہم انی اسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لك الحمد والشكر ولك المن والفضل. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من المال وصدق التوكل إليك وحسن الظن بك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك واستني بتقواك ولا تشكني بمعصيتك. اللهم اكتب بي في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اعف عني فإنك عفو كريم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارزقني عينين طالتين تسكيان القلب بظروف الدمع وخشية من مشهد قبل أن تكون الدموع دموع والرأس جمرة. اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك واقضي أجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي وجل ثواب الجنة. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المسترين الرحمن الدنيا ورحيمها. أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها رحمة من سواك. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تغطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيت عنا من خلقك. اللهم اغفر لي واختر لي. اللهم أرزني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم أحسن مسكينا وأمنتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين. اللهم أجلني من الذين أحسن استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بأمري وتلم بأشاسي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غيبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني من كل سوء. اللهم أعطني إيمان لا يرتد ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال من شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. اللهم قصر عنه رأيي وزعف عنه أملي ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير وأتى أحدا من خلقك أو خير أنت موتي أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وزعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور وشافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. اللهم زل الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمر يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود المفون بالعود إنك رحيم ودود إنك تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين سلما لي وليائك وحربا لأعدائك ونحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزل مني صالحا ما أتيتني. اللهم إنك لست بإله استحدثناه ولا بربي عبيد ذكر ابتدعناه ولا إليك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله إن نلجأ إليه ونزرك ولا عانك على خلقنا أحدا فنشرك فيك تبارك وتعالى فنسألك لا إله إلا أن تغفر لي. اللهم انت خلقت نفسي وانت توفاها لك مماتها ومحياها نحيتها فافز بما تفز بعبادك الصالحين وانما اتفق في الله وارحمها. اللهم اني بالعلم وزيني بالحلم واكرمني بالتقوى وجملني بالعافيه. اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمان لا يتوب فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوب قلوب العليم والسنه السنه العرب. اللهم إني أتخذ عندك أدا لن تخلفني فإنما أنا بشر فأيما مؤمن أذيته وشتمته وجلدته ولعنته فجر له صلاة وزكاة وقربة تقرب إليك. اللهم إني أعوذ من البرس ومن الشكاك والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلم أعوذ بالله من حال أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول العمل ومن شر ما تأخذ بناستي وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر نفسي وشر الشيطان وشركي ونقترف على أنفسنا السوء أو نجر إلى مسلم واكتسب خطيئة وذنبا لا تغفر من ذلك المقام يوم القيامة. وتقبل هذه دعواتي في حق محمد أشرف علي وعبد واسي ومحمد المصطفى ومحمد المحمد الشفيع عبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وصوفي ومحمد إقبال مدني وسيد الإشاء وسيد السماك وسيد تسليم الحق رحمة الله عليهم وفي أكابا ومات مجد المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله تعالى سيد الرجال فوق المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.